السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إرشاد بعلي تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس، الصحة والفراغ. رواہ البخاری. اب خطبہ کا موضوع ہے تندرستی اور بیماری میں مومن کا طرز عمل. مومن ہمیشہ اپنے ایمان کی بصیرت سے اس دنیا میں زندہ رہتا ہے، اس کا ایمان اسے روشن زندگی مہیا فرماتا ہے، اپنے اس ایمان سے اور ایمان کے نور سے وہ جان لیتا ہے کیا اس نے کرنا ہے اور کیا اس نے نہیں کرنا ہے، اچھے اور برے حالات سے وہ خوب واقف ہوتا ہے، اچھے حالات میں اس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، برے حالات میں اس نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہے وہ خوب جانتا ہے. اور اس سے برعکس انسان جو محض انسان ہے، جس کی زندگی میں ایمان کی کوئی روشنی نہیں ہے، اس کا طرز عمل کچھ اور ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنے معاملات مٹاتا ہے، جو اس کو اپنی عقل کہتی ہے یا جیسے وہ سمجھتا ہے معاملات ویسے ہی طے کرتا رہتا ہے. اور ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے قرآن مجید میں جب اللہ تعالی انسان کا ذکر فرماتا ہے تو اکثر اس کے ساتھ خسارہ اور دھوکے کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ انسان اگر اپنی انسانیت کے تقاضے کو دیکھ کر اس زندگی میں زندہ رہنا چاہتا ہے تو وہ محض انسان بن کر کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کی عقل، اس کی فہم، اس کی سمجھ کافی نہیں ہے اس انسان کے لیے کہ وہ اس دنیا میں اچھے اور برے کی تمیز جان سکے، کیونکہ ہماری عقلیں مختلف ہیں، ہماری سوچ، ہماری ابیلٹیز مختلف ہیں. تو یہ لازمی ہے کہ اچھائی اور برائی کا معیار بھی ہمارا مختلف ہونا ہے اگر ہم محض اپنی انسانیت کے بل بوتے پر ان امور کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی انسانیت کے حوالے نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے لیے اپنے پیارے بندوں میں سے جو سب سے عزیز اور سب سے پیارے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے اور اپنی وحی نازل فرمائی ہے اور اپنا پیغام دیا ہے تاکہ یہ انسان جو ہے محض اپنی انسانیت کے بل بوتے پر اپنی زندگی بسر نہ کرے، بلکہ ان رسولوں کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ایمان سے روشن کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے. اور عمومی طور پر مومن جو ہے وہ ان احکام کو، رب کے پیغامات کو اپنے نصب العین سمجھتا ہے اور ان کے سامنے سر جھکا کر ان پر عمل بھی کرتا رہتا ہے. اور وہ لوگ، وہ انسان جو انبیاء کی ان تعلیمات سے منہ موڑتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کو نہ تو اپنے وجود کا پتہ ہوتا ہے کہ دنیا میں آئے ہی کیوں ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں اپنے خیالوں میں اور کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ وہ کسی نتیجے پر پہنچیں، لیکن کہیں نہیں پہنچ پاتے. اور دونوں فریقین جو ہیں، انسان محض انسان جو ہے اور مومن جو ہے، اس دنیا سے چل بستے ہیں لیکن دونوں کا انجام برابر ہو نہیں سکتا. اور خصوصی طور پر جو آج کا ہماری موضوع ہے کہ تندرستی اور بیماری کے تعلق سے مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، انسان کیا کرتا ہے بحث انسان جو ہے، اور مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے. چند پوائنٹ نوٹ کر لیتے ہیں تاکہ بات آسان ہو جائے یاد کرنے کے لیے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ تندرستی میں مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے. نمبر ایک، تندرستی کی حالت میں مومن ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہتا ہے. اسے یہ علم ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تندرستی دے کر آزمایا ہے. تندرستی بھی آزمائش ہے، یاد رکھیں، صرف بیماری آزمائش نہیں ہے، تندرستی بیماری سے بڑھ کر آزمائش ہے. کیونکہ انسان بیمار تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا، حقیقت وہ ہوتے ہی تندرست ہے. تو جو تندرستی کی آزمائش ہے، اس آزمائش میں کامیاب ہونا مشکل ہو جاتا ہے اکثر لوگوں کے لیے. تو مومن یہ جان لیتا ہے اپنے ایمان کے نور سے، جب وہ تندرست ہوتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ میری تندرستی جو میں رب کی طرف سے آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں اس نے کامیاب ہونا ہے. اور کامیابی کے لیے شکر کا ہونا لازمی ہے. اسے یہ بھی یقین ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ جب وہ شکر کرتا ہے اور شکر کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید عطا فرماتا ہے، اس کی صحت، اس کی عافیت مزید بڑھ جاتی ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے تیسرے نمبر پہ اسے شکر کیسے کرنا ہے. شکر صرف زبانی کلامی نہیں کیا جاتا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر جو ہے وہ یقیناً عمل سے کیا جاتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود آپ رب کا شکر کرو عمل کرتے ہوئے. تو زبان سے شکر کرنا کافی نہیں ہے، جو زبان سے شکر کرتے ہو شکر کرتے تو لیکن شکر کا حق ادا نہیں کرتے، ناقص اور کمزور شکر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، ان کو حاصل ہوتا نہیں ہے، کیونکہ شکر انہوں نے ناقص کیا ہے. چوتھے نمبر پہ شکر کے لیے جو عمل کرنا ہے تندرست بندے کو، وہ دو چیزیں ہیں بنیادی طور پر. نمبر ایک، علم حاصل کرنا ہے. تندرستی کی حالت میں علم حاصل کرنا آسان ہے، کیونکہ ایمان اور علم لازم اور ملزوم ہے. جب وہ مومن ہے تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے وہ ہمیشہ طالب علم رہتا ہے، مومن ہمیشہ طالب علم رہتا ہے، اسے علم کی چاہت ہوتی ہے، وہ علم میں ترقی کرتا رہتا ہے. جو علمی مسائل ہیں، خصوصی طور پر جو عقیدے کے مسائل ہیں، اپنے عقیدے کو درست کرتا رہتا ہے. کیونکہ اگر عقیدے میں بگاڑا تو ایمان، یا تو ایمان کی مکمل نفی، یا ایمان میں کمزوری ہے. تو سب سے پہلے اپنے جو عقیدے کے اصول ہیں وہ مضبوط کر لیتا ہے، اچھی طرح جان لیتا ہے، اور پھر جو عبادات ہیں، معاملات ہیں، اسے نماز کیسے پڑھنی، اسے طہارت کیسے کرنی ہے تندرست کی حالت میں، وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، تیمم کیسے کرنا ہے، تیمم کب کرنا ہے، کب نہیں کرنا ہے، اور پھر اگر بیماری کبھی آ جائے اور وہ غسل کرنے کے قابل نہ ہو یا وضو کرنے کے قابل نہ ہو تو اس نے کس طریقے سے طہارت کرنی ہے، تیمم اس نے کیسے، اگر تیمم بھی نہ ہو، ممکن نہ ہو، تب اس نے بیماری کی حالت میں کیا کرے، شروع سے وہ جان لیتا ہے. جبکہ وہ تندرست ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے، موقع ہے علم حاصل کرنے کا، تو اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اپنے عقیدہ کو درست کر لیتا ہے، اور اپنے عبادات و معاملات کو ٹھیک کرتے ہوئے اپنے طلب علم میں ہمیشہ مصروف رہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو یہ بندہ کر تندرستی کی حالت میں عمل کرتا رہتا ہے، ایک تو علم ہے، اور عمل کے لیے علم کو ہونا لازمی ہے. تو ہم نے شکر عمل سے کرنا ہے، اگر علم تو عمل کیا کریں گے ہم، تو عمل بھی جو عمل کے شرائط اس کے مطابق کرتا ہے، اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے. تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ عمل کیسے کرنا ہے، عمل کی شرائط کیا ہیں، عبد رب کو کیسے راضی کیا جاتا ہے. تو تندرستی کی حالت میں شکر کا حق ادا کرنے کے لیے ان چیزوں کو ہونا لازمی ہے. اور یاد رکھیں، ایسی حالت میں، تندرستی کی حالت میں، اچھے حالات میں شکر کرنا جو ہے یہ مومن کا طرز عمل ہو سکتا ہے، کسی اور کا ہو نہیں سکتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، عجب لأمر المؤمن مؤمنك يا بربي تعجب هوتاه إن أمره كله له خير مؤمنك هر آن مي خير هي خير مؤمنك هر أمر مي هميشة خير هي هوتاه وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن وليس صرف مؤمن هيك لي هيك سيورك لي ممكن نهيه هو كيسي إن أصابته سراء شكرة جب اسے کوئی خیر پہنچتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے فکان خیر اللہ تلے اس کے لیے خیر ہے مومن کے لیے کہ اچھے حالات میں تندرستی کے حالات میں خیر کے حالات میں رب کا شکر کرتا رہے وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ جب اسے مشکل حالات پیش آتے ہیں بیماری وغیرہ یا کوئی بھی شر اس کے سامنے آ جاتا ہے تو اس پر وہ صبر کرتا رہتا ہے فکان خیر اللہ تو اس کے لیے اس میں خیر ہے تو دو ہی صورتیں ہیں یا تو خیر ہے یا شر ہے خیر میں شکر کرتا رہتا ہے اس کے لیے اس میں خیر ہے شر میں صبر کرتا رہتا ہے اور صبر کرنے میں اس کے لیے خیر ہے تو مومن ہمیشہ خیر میں ہی رہتا ہے مومن نے خیر کو کیسے پایا ہے اگر علم العمر نہ ہو تو خیر کہاں سے ممکن ہے تو اس خیر کو پانے کے لیے مومن ہمیشہ جیسے میں نے شروع میں کہا اپنے ایمان کے نور سے اس دنیا میں زندگی بسر کرتا رہتا ہے اور اس کے لیے علم کو ہونا لازمی ہے تو علم بھی ہے عمل بھی ہے اور رب کا شکر بھی ہے جیسا کہ میں بتاؤں گا بیماری کے حالات میں وضو طہارت کیسے کی جاتی ہے لیکن یہ پہلے سے ہے بندے کو پہلے سے تیار ہونا چاہیے اچھا اور اس عمل میں پانچویں بات جو ہے مومن ہمیشہ عمل میں کوتاہی نہیں کرتا ایک تو پتہ عمل کیسے کرنا ہے عمل کے شرائط سامنے آ گئے ہیں اخلاص ہے اور اتباع سنت ہے اور عمل میں ہمیشہ کی اختیار کرتا ہے یہ جانتے ہوئے اس یقین کے ساتھ کہ اگر کبھی کوئی بیماری درپیش ہو جائے اور میں یہ عمل نہ کر سکوں تو اس کا اجر سے میں محروم نہیں رہوں گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے جب کوئی بندہ عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے معمول بنا لیتا ہے عبادت کو اور پھر وہ سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے وہ عبادت نہیں کر پاتا تو اس کو اس عبادت کا مکمل اجر دے دیا جاتا ہے سبحان اللہ یعنی آپ روزانہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تندرستی کی حالت ہے لیکن معمول ہے آپ کا آپ روزانہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں ایک دن آنکھ لگ گئی آپ نہیں پڑھ سکے نام اعمال میں لکھ دیا گیا بیمار ہو گئے نہیں پڑھ سکے شدید بخار ہے کوشش کی ہے نہیں کر سکے نیند کا غلبہ ہو گیا ہے آپ سو گئے ہیں نام اعمال میں تہجد کی نماز لکھ دی گئی آپ نفل روزے رکھتے ہیں بیماری ہو گئی ہے یہ سفر پہ چلے گئے ہیں روزہ نہیں رکھ سکے سوموار کا روزہ ہے جمعرات کا روزہ ہے یا ایام البیض کا روزہ ہے 13, 14, 15 تاریخ جو قمری عربی مہینے ہیں آپ نہیں رکھ سکے اس روزے کو آپ کا معمول تھا لیکن کوئی وجہ ہے اب نہیں رکھ پاتے نام اعمال میں روزے کا اجر لکھ دیا گیا ہے یہ کب ہے تندرستی کی حالت میں ہے کہ نہیں جب آپ تندرست ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ ہمیشہ تیاری میں رہتے ہیں کہ کہیں اگر کوئی بیماری ہو جائے کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو اس کے لیے پہلے سے مومن ہمیشہ تیار رہتا ہے یہ پانچ بعض امور ہیں جو ہم نے رب کا شکر ادا کرنا ہے اور تندرستی کی حالت میں ہم نے دیکھنا ہے فنگر ٹپس پہ یاد کر لیں آسانی سے یہ پانچ چیزیں ہم نے تندرستی کی حالت میں کرنی ہے اب آتے ہیں بیماری کی طرف اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اللہ تعالیٰ بیماری سے بھی آزماتا ہے اور مومن جب بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی حالت میں اس کا طرز عمل دوسروں سے الگ ہوتا ہے میز انسان سے الگ ہوتا ہے کیونکہ مومن ہے اور ایمان کی روشنی میں وہ اپنی اس بیماری میں زندگی بسر کرتا ہے دیکھیں بیماری جو بھی ہو بعض وقتی طور پہ ٹیمپرری بیماریاں ہوتی ہیں چلی جاتی ہیں بعض موذی بیماریاں ہوتی ہیں لمبے عرصے تک ہوتی ہیں بعض مہلک بیماریاں ہوتی ہیں مومن جانتا ہے کہ ان بیماریوں میں اس نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے مومن جو ہے وہ یقین کے ساتھ جان لیتا ہے کہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو بیماری ہو ہی نہیں سکتی تو رب نے چاہے تو بیماری ہوئی ہے تو یہ یقین سے جان لیتا ہے کہ رب کی طرف سے ہے اسے اس یقین کے ساتھ سب سے پہلے سکون مل جاتا ہے چاہے چھوٹی بڑی کوئی بیماری بھی ہو. تو اسے جب پتہ چلتا ہے کہ رب کی طرف سے بیماری آئی ہے تو اسے بیماری کتنی بڑی بیماری نظر نہیں آتی, اسے یہ چیز نظر آتی ہے کہ رب کی طرف سے ہے اور اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے. دوسری چیز, تقدیر پر ایمان مضبوط کر لیتا ہے, اس کے مقدر میں یہ تکلیف لکھی ہے, بیماری لکھی ہے اور پہلے سے وہ, کیونکہ اپنے تندرستی کی حالت میں طلب علم میں اسے تقدیر پر ایمان کو بھی سمجھ لیا کہ تقدیر پر ایمان ہوتا کیا ہے, تقدیر پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے. جب مصیبت آ گئی ہے تو رب کی طرف سے تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے ہماری دنیا میں آنے سے پہلے 50,000 سال پہلے کہ فلان وقت میں فلان بندوں کو یہ تکلیف پہنچ کے رہے گی, اسے تسلی مل جاتی ہے رب کی طرف سے کہ میرے مقدر میں تکلیف لکھی تھی, اور اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے کہ نہیں, مزید مضبوط ہو جاتا ہے. آزمائش کا یقین رب کی طرف سے ایمان مضبوط, تقدیر پر ایمان مزید مضبوط ہو جاتا ہے, اور تقدیر پر ایمان مضبوط ہونے سے جو ارکان ایمان باقی جو 5 ان پر بھی ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. دیکھ, یاد رکھے تقدیر کے جو 6 ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان میں سے تقدیر 6ٹا رکن ہے ایمان کا, یہ سب لازم اور ملزوم ہے. اگر ایک کے رکن کے ایمان میں کمزوری تو باقی میں کمزوری لازمی آتی ہے. اور سبحان اللہ, تقدیر پر ایمان جو ہے, اگر آپ تو اس پہ تھوڑا غور کریں, جس کے تقدیر پر ایمان مضبوط ہے نا, اس کے لیے باقی جو 5 ارکان ہیں ان پر ایمان بہت آسان ہو جاتا ہے اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں. لیکن جس کے تقدیر پر ایمان کمزور ہے تو سیدھا جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کمزور ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کمزور ہے تو باقی بھی ارکان جو ہے ایمان کے کمزور پڑ جاتے ہیں. جو تقدیر پر ایمان میں مضبوطی مل جاتی اس بیمار کو, اس یقین کے ساتھ کہ رب نے مقدر میں لکھا ہے. میرے پاس کئی مریض آتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. یعنی پیچھے دونوں ایک جوان تندرست 36 سال کا ایک جوان تھا, پتہ چلا کہ شوگر ہے, رو پڑا وہ بندہ, ارے شوگر ہو گیا میں مر جاؤں گا. انہیں کہ بندے کس نے کہا مر جاؤ گے تو, اور مر تو سب نے جانا ہے بھائی, شوگر ہوگی تو آدھی دنیا کو شوگر ہے, کیا ہو گیا. نہیں کیا ہوگا, میرے چھوٹے بچے ہیں. بھائی چھوٹے بچے سب کے ہوتے ہیں یار, کیا ہو گیا, چھوٹے بڑے بچوں کا کیا مطلب ہے. نہیں بیماری کہتے ہیں شوگر والے مریض جو ہے بس 10-20 سال مر جائے گا. میں نے کہا تو یار کل مر جائے گا کیا پتہ ہے, میں کل مر جاؤں کیا پتہ ہے. یہ کسی نے کہا شوگر کی بیماری لگ گئی تو موت لازمی آ گئی ہے. میں جانتا ہوں پچھلے 40 سالوں سے لوگوں کو شوگر مرے نہیں ابھی تک. نہیں جانتے آپ, جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, 40 سے 50 سال کے بوڑھے ہیں, ماشاء اللہ تندرست ہیں, شوگر کی بیماری ہے لیکن زندہ ہیں الحمدللہ. اور کیسے جوان ہیں بیچارے, 20-20 سال میں کئی بیماری مبتلا ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتے مر جاتے ہیں چلے جاتے ہیں. تو یہ کس نے کہا کہ فلان بیماری میں ہم مر جائیں گے, بیماری کا موت سے کیا تعلق ہے. تندرست بھی مر رہے ہیں اور بیمار بھی مر رہے ہیں, اور مرنا تو سب نے ہے نا. کل نفس ذائقۃ الموت, نفس ہر زندہ نفس جو ہے وہ مر جائے گی, موت کا ذائقہ چکھے رہے گی. مجھے بتائیں کوئی ایسا شخص جانتے ہیں آپ جو ہزاروں سال ابھی تک زندہ ہے, کون ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اگر زندہ رہنے کا حق ہوتا تو ان کو ہوتا, آج کہاں ہے. سب سے افضل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے, دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, ان کے بعد کون زندہ رہے گا ہمیشہ کے لیے. بھی ہمیشہ زندہ رہنے والی ایک ہی ذات ہے بس, الحی القیوم جل شانہ سبحانہ و تعالی. الغرض, تقدیر پر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے مومن کا, جس کے ایمان میں کمزوری ہے ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں. ارے ہے رب نے مجھے دیکھا, ابھی شوگر لگ رہی تھی, ابھی بلڈ پریشر ہونا تھا, ابھی دل کی بیماری ہونی تھی, ابھی یہ موذی مرض ہونی تھی, ابھی کینسر ہونا تھا, ابھی یہ ہونا تھا. رب کی طرف سے آزمائش ہے, کینسر ہے, موذی بیماری ہے, چھوٹی بیماری ہے, بڑی بیماری ہے, اس رب کی حکم ہے بیماری لگی ہے. سبحان اللہ, تو تقدیر پر ایمان مضبوط کرنا لازمی ہے. تیسرے نمبر پر, بیمار بیماری کی حالت میں یہ خوب جانتا ہے کہ اس نے بیماری کی حالت میں کرنا کیا ہے, عبادات کیسے کرے. اب اس پاس وقت کم ہے, جس میں درد ہے, تکلیف ہے, تو عبادات اس نے کیسے کرنی ہے وہ خوب جانتا ہے. اب نماز ہے مثال کے طور پہ, کئی لوگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں, ٹیوبز لگی ہوتی ہیں, کچھ لوگ آئی سی یوز میں ہوتے ہیں لیکن ہوش میں ہوتے ہیں, کچھ لوگوں میں پیشاب کی نالیں لگی ہوتی ہیں تو حرکت کرنا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے، بیڈ ریڈن ہے، بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، کنہوں کو بازلوں کو زخم پڑ جاتے ہیں، لیکن ہوش ہے تو مومن جانتا ہے اس نے طہارت کیسے کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے۔ طہارت کے لیے میں مختصر بتا دوں تاکہ یعنی فائدہ عام ہو جائے سب کے لیے، اور ہم سب یعنی طالب علم ہیں، بیمار ہم بعض اوقات ہم عیادت کے لیے جاتے ہیں، ہمارے سامنے مریض پڑے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، طہارت کیسے کرانی ہے یا اس کو کیسے بتانا ہے یا نماز کا کیسے اس کو یعنی ہم نے رہنمائی کرنی ہے، تو علم سے یہ باتیں ممکن ہے، بغیر علم کے اگر انسان کو اس پہ عمل کرتے تو غلطی لازم آتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے قرآن سنت کی روشنی میں بیمار کس طرح سے طہارت کرتا ہے اور نماز کیسے پڑھتا ہے۔ تو اگر پہلے تو اس کو خود پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ تندرستی کی حالت میں رب کا شکر کرنے کے لیے میں نے بتایا کہ علم حاصل کرتا ہے، تیار رہتا ہے کہ اس نے بیماری اگر ہو جائے کبھی اس نے کرنا کیا ہوتا ہے۔ تو مریض کی طہارت سب سے پہلے قاعدہ جو ہے یاد کر، فتقوا اللہ ما استطعتم، یہ قاعدہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر و تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے آپ حرکت اٹھ کے کر سکتے، وضو کر سکتے، جا کے وضو کریں۔ اگر طاقت نہیں اٹھنے کی اپنے بستر پر بیٹھ کر وضو کریں۔ آپ وضو خود نہیں کر سکتے، کوئی اور آپ مدد کرنے والا موجود ہے تو وہ آپ کی مدد کرے اور آپ کو وضو کرا دے، وضو مکمل کریں اسی ترتیب کے ساتھ۔ اگر آپ وضو نہیں کر سکتے تو پھر آپ تیمم کریں، وہ تیمم کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے، وضو کا طریقہ بھی آنا، وقت نہیں میں پورا تفصیل سے بتاؤں کہ وضو کیسے تیمم کیسے کیا جاتا ہے، پہلے درست میں آپ ریکارڈنگ سن سکتے ہیں۔ آپ تیمم نہیں کر سکتے، نہ کوئی اور ہے جو آپ کے لیے مٹی لے کے آئے اور نہ کوئی انتظام ہے مٹی کا، تیمم نہیں کر سکتے آپ، تو آپ اپنی حالت میں جیسے کہ ہیں ویسے آپ نماز پڑھ لیں، فتقوا اللہ ما استطعتم۔ آپ نے قبلہ رخ ہونا لازمی ہے، نماز کی شرطوں میں سے ہے، قبلہ رخ ہو سکتے ہیں تو اٹھ کے قبلہ رخ خود ہو جائے، قبلہ رخ نہیں ہو سکتے کہ اور مدد کرنے کے لیے تو آپ کے بیڈ کو یا چیئر کو پھیر دے، آپ نہیں کر سکتے تو آپ جیسے ہے آپ کی حالت ویسے ہی آپ نماز پڑھ لیں۔ آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے تو مکمل نماز کے جو ارکان ہیں اور واجبات ہیں اور شروع اس کے مطابق نماز پڑھیں۔ آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں، آپ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے آپ لیٹ کے نماز پڑھیں، آپ لیٹ کے بھی حرکت نہیں کر سکتے تو اپنے سر کے ایماز سے، سر کے حرکت سے، سر کے اشارے سے، سر کے آپ نماز، سر بھی نہیں ہلا سکتے یعنی کمپلیٹ پیرالیسز ہے، آپ کے جسم کا کوئی حصہ کام نہیں کرتا، صرف آنکھیں حرکت کرتی ہیں، تو آنکھوں کی حرکت سے آپ نماز پڑھیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے فتقوا اللہ ما استطعتم، آپ نے نماز اپنے دل کے اندر ہی پڑھ لینی، اگر آنکھیں بھی حرکت نہیں کرتے، مثال کے طور پہ اگر یہ بھی حرکت نہیں کرتی لیکن آپ کی عقل ابھی جاری ہے، آپ کی عقل تندرست ہے، جسم آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، نماز ساقط نہیں ہوتی، ہاں عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، کوما میں ہے، بے ہوش ہے، اس سے نماز ساقط ہو گئی ہے۔ جو ٹیوبز لگی ہوئی ہیں اس کے لیے کیا کرنا ہے، کیونکہ حدث جو ہے وہ تو جاری ہے اور مسلسل ہے، کنٹینیوس ہے، اس کے لیے ہر نماز کے لیے آپ کو طہارت الگ سے کرنی پڑے گی، اور بہتر ہے آپ دو نماز جمع کر سکتے ہیں، مریض دو نماز بغیر قصر کے جمع کر سکتا ہے، یعنی ظہر کو عصر کے ساتھ ایک دفعہ تیمم کر لے، اگر وہ وضو نہیں کر سکتا یعنی بیڈ پہ پڑھا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، صرف تیمم کر سکتا ہے، تیمم کر لے ایک دفعہ، دو نمازیں جو ایک ساتھ جمع کی جا سکتی ہیں وہ ایک ساتھ جمع کر لے، ظہر کے عصر کے ساتھ یا عصر کی ظہر کے ساتھ ایک ساتھ پڑھ لے، جمع تقدیم یا جمع تاخیر، لیکن پڑھے گا چار چار رکعت، دو دو رکعت قصر نہیں کرے گا، قصر مسافر کے لیے ہے، جو مقیم اس کے لیے قصر نہیں ہے، بیمار کے لیے بھی نہیں، بیمار بھی مکمل نماز پڑھے گا۔ اور مغرب کے عشاء کے ساتھ جمع تقدیم یا جمع تاخیر، یا تو مغرب کو عشاء کے ساتھ تاخیر کر کے پڑھے یا عشاء کو مغرب کے ساتھ تقدیم کر کے پڑھ لے، لیکن پڑھے گا تین رکعت مغرب کی اور چار رکعت عشاء کی۔ فجر کی نماز الگ سے پڑھی، اس کے ساتھ کوئی جمع نہیں ہوتی، الگ سے نماز پڑھی جاتی ہے فجر کی۔ تو یہ مختصر جو ہے مومن، بیمار مومن جو ہے وہ طہارت اور عبادت، اگر غسل واجب ہو گیا ہے، احتلام ہو گیا ہے، تو کس طریقے سے غسل کرے گا؟ اگر غسل کر سکتا ہے، اتنی اس کی صحت اجازت دیتی ہے، تو غسل مکمل کر لے، قاعدہ وہی ہے، تبدیل نہیں ہوتا ہے، فتق اللہ ما استطعتم۔ اگر غسل کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا ہے تو کیا کرے؟ تیمم، وضو نہیں کرے گا یہاں پہ، تیمم کرے، کیونکہ غسل کا نعم البدل جو ہے وہ، وضو کا نعم البدل کیا ہے؟ تیمم ہی ہے، تو مٹی سے تیمم کر لے۔ اچھا تیمم کے لیے کیا پرجی سے مٹی لگائے گا؟ تیمم کے ایک ہی طریقہ ہے صرف، چاہے وضو کی جگہ ہو یا غسل کی جگہ ہو، وہی تیمم کا طریقہ ہے کہ دونوں ہاتھ ادھر زمین پہ مار دینے ہیں پھر اگر آپ کو پھونکنا ہے تو پھونک سکتے ہیں، پھر یہ جو انگلیاں ہیں آپ نے چہرے پر پھیرنی ہیں، اور بائیں دائیں ہاتھ پہ اور دائیں بائیں ہاتھ پہ یوں پھیر لینا ہے، تیمم ہو گیا ہے، یہ تیمم ہے مختصرا. دیکھیں دل میں نیت کیا کر رہے ہیں آپ، سب سے پہلے نیت ہے، پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اس طریقے سے ایک دفعہ مٹی میں زمین پہ مار کے آپ نے اس طریقے سے تیمم کرنا ہے. تو مومن بیماری کی حالت میں یہ خوب جانتا ہے اس نے عبادت کیسے کرنی ہے. اسی طریقے سے مومن جو بیمار مومن ہے وہ خوب جانتا ہے کہ بیماری کی حالت اس کے گناہ جھڑ رہے ہیں، اور وہ اس آزمائش میں اپنے رب کے حکم کے مطابق، کیونکہ بیماری اس رب کی اجازت سے اسے ہوئی ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس تکلیف اور بیماری سے چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو اس کے گناہ جھڑ رہے ہیں، اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، بلندی درجات ہے، اسے مزید تسلی ہو جاتی ہے کہ میرے رب نے مجھے آزمایا اس لیے ہے تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائیں. چھٹے نمبر پہ مومن بیمار کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، کیونکہ مومن اہل ایمان میں سے ہے. دیکھیں ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے، تو وہ دیکھ لیتا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائش کو دیکھ لیتا ہے. ایوب علیہ السلام قصوں کو آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے، مال میں خسارہ، تندرستی بیماری میں بدل گئی، اور ایسی بیماری کے اچھوت لوگ ڈرنا شروع ہو گئے، گھر کا کچھ باقی چیز نہیں رہی، اولاد مر گئے، کوئی ساتھ نہیں رہا، بیوی میں سے صرف ایک بیوی بچ گئی. آزمائش پر آزمائش، سخت ترین آزمائش ہے، لیکن صبر کرتے رہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آتی ہے نا تو پھر اس میں کوئی دیر نہیں ہوتی. 18 سال علماء فرماتے صبر کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ایوب علیہ الصلوۃ والسلام. تو ان کے اہلیہ نے کہا کہ آپ رب سے دعا تو کریں، کتنی مشکل حالات ہو گئے ہیں، سخت آزمائش ہے. کہتے مجھے شرم آتی اپنے رب سے، اتنی سالوں سے تندرستی ہے، سب خیر موجود تھا، اب تھوڑا سا آزمایا ہے تو فوراً رب سے مانگ لوں میں، مجھے شرم آتی. اچھا دعا مانگی تو کیا مانگی؟ وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اے میرے رب، ضر تکلیف مجھے چھوا ہے، مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو ہی ارحم الراحمین ہے جل شانہ. سبحان اللہ، یہ مومن کا طرز عمل ہے. جب آسانی ہے تو پتہ ہے علاج کہاں پہ تھا، قدموں کے نیچے شفا تھی، قدموں کے نیچے. ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. اے ایوب، میرے پیارے نبی، ذرا زمین پہ پاؤں تو زور سے مارو، پاؤں زمین زور زور سے، کچھ اتنی زیادہ تکلیف تھی کہ زیادہ حرکت نہیں کر سکتے تھے، لیکن پاؤں ہلائے زمین سے پانی نکلا، اس پانی سے اللہ کا حکم نکلا، ہاؤ اور پیو، اس پانی سے پیو اور نہائے، غسل کیا، فوراً تندرستی مل گئی، فوراً تندرستی مل گئی. ابھی تک لا علاج تھے، اچھوت بیماری لگی ہوئی تھی، جب رب کی طرف سے آسانی آتی تو اس طریقے سے آسانی آتی ہے، اور مومن کو یقین ہوتا ہے کہ آسان اس رب کی طرف سے آنی ہے. ساتویں نمبر پہ مومن جو ہے ہمیشہ رب پہ توکل کا حق ادا کرتا ہے، یہ نہیں بیٹھا رہتا کہ ٹھیک ہے میں علاج نہیں کرواتا کچھ بھی ہو جائے. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی کو قدموں کے نیچے پانی نکل کے غسل کیا اور تندرستی مل گئی، مجھے بھی آسمان سے پانی برسے گا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا، نہیں. حق توکل کیا ہے؟ کہ اخذ بالاسباب، جاتا ہے علاج کے لیے، جتنی اس کے اندر طاقت ہے اس کے مطابق وہ جاتا ہے علاج کے لیے. اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی شفا کہاں پر ہے، لیکن صحیح راستہ اختیار کرتا ہے علاج کا، شرط ہے یہ. اگر لا علاج بھی ہو جائے مومن، اگر بیمار اگر لا علاج بھی ہو جاتا ہے تو وہ غلط راستہ اختیار نہیں کرتا علاج کا. آٹھویں نمبر پر مومن جو ہے جادوگروں کے پاس نہیں جاتا، کچھ بھی ہو جائے تعویذ نہیں لٹکاتا مومن کبھی، چاہے موت آ جائے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ صحت تندرستی بیماری سب رب کی طرف سے آزمائشیں ہیں، اگر میرے رب نے شفا لکھی ہے تو حلال میں لکھی ہے، حرام میں شفا ہے ہی نہیں. کیونکہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علاج کرو لیکن حرام سے علاج مت کرو، کیونکہ حرام میں کوئی شفا ہے ہی نہیں. تو مومن ہمیشہ جانتا ہے کہ حرام میں کوئی شفا نہیں ہے، اور شرک سے بڑھ کر کفر سے بڑھ کر کیا حرام ہے مجھے بتائے. جادوگر کے پاس جا کر اس کی تصدیق کرا، جادوگر آپ کو تعویذ دیتا ہے اور لے لیتے ہو اس یقین کے ساتھ اس میں شفا ہے، کفر ہے. اگر جادوگر کی بات آپ نے نہیں مانی ہے، صرف اس کے پاس گئے ہو مشورہ لینے کے لیے، تو 40 دن کی نماز نہیں ہے، 200 نمازیں آپ کی ساقط ہو گئی اور ضائع ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ جرم بہت بڑا ہے. اور بیمار مومن جو ہے وہ جانتا ہے کہ بیماری کی حالت میں اس نے علاج جو کرنا ہے وہ سنت کے مطابق کرنا ہے، وہ علاج شرع علاج ہے. تو توکل پہ حق ادا کر رب پہ بھروسہ رکھتا ہے تو اس کا توکل اور مزید مضبوط ہو جاتا ہے. نامے نمبر پر بیمار مومن صبر کرتا رہتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کے رب نے اسے بیماری صرف اس لیے دی ہے تاکہ صبر سے آزمائے. جیسے کہ حدیث میں گزر چکا ہے کہ مومن ہمیشہ خیر میں رہتا ہے، اگر کوئی اسے خیر پہنچتا ہے تو شکر کرتا ہے، اسی شکر کرنے میں اس کے لیے خیر ہے. اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی شر پہنچتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور صبر کرنے میں اس کے لیے خیر ہے. تو اس حقیقت سے وہ پہلے سے واقف ہوتا ہے، بیماری لگ گئی ہے وہ اس بیماری میں رب صبر کرتا رہتا ہے. صبر کیونکہ کڑوا ہوتا ہے، تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے. تندرستی کے حال میں شکر کرنا اس سے زیادہ کڑوا ہوتا ہے، اس لیے شکر اور مشکل ہو جاتا ہے. تو مومن ہمیشہ ان دونوں آزمائشوں کے بیچ میں رہتا ہے. تو صبر کرتے ہوئے مومن ہمیشہ صبر کا حق بھی ادا کرتا ہے. وہ کیسے؟ ایک تو صبر کرنا ہے اس بیماری پر جو رب کی طرف سے مقدر میں لکھا ہے. دوسری بات یہ ہے فرائض کی ادائیگی میں بیماری کی حالت میں صبر کرتا رہتا ہے. تیسری محرمات سے اجتناب میں بیماری کا مزید صبر کرتا رہتا ہے، کیونکہ لوگ آئیں گے ارے تم بیمار ہو، تمہارے تمہارے لیے جائز تعویذ لٹکا لو، کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. تعویذ میں کیا جاتا ہے؟ یہ فلان جو ہے یہ عمل ہے یہ کر لو، یہ کالا دھاگا باندھ لو تمہیں کوئی بد نظر لگی ہے، یا کوئی کالا ٹیکہ لگا لو، یا فلان بزرگ اس کے پاس میں تمہیں لے کے جاتا ہوں، اس کو لے کے آتا ہوں جادوگر کو. نہیں، وہ ان محرمات پہ بھی بیماری کے بعد مزید صبر کرتا رہتا ہے. تو وہ صبر جو ہے ان تین چیزوں پر قائم ہے. صبر کرنا ہے تکلیفوں میں، بیماریوں میں، شر میں صبر کرنا ہے. نمبر دو جو واجبات اور فرائض ہیں ان کی ادائیگی میں صبر کرنا ہے. نمبر تین محرمات سے اجتناب میں بھی صبر کرنا ہے. انہیں تین مشکل ہو جاتی ہیں بیماری کی حالت میں، ہمارے تندرستی حالت میں تینوں پہ کرنا ہے. کوئی مقدر میں کوئی بری چیز آ گئی ہے، سامنا کرنا پڑے تو صبر کرتا ہے مومن. اور فرائض کی ادائیگی تندرستی کی حالت میں بھی، فرائض کی ادائیگی میں بھی ہمیں صبر کی ضرورت ہے، محرمات سے اجتناب کی صبر کی ضرورت ہے. لیکن مشکل تب ہوتی ہے جب انسان یہ مومن جب بیماری کی وجہ سے کمزور پڑ جاتا ہے، تب یہ آزمائش اور دگنی ہو جاتی ہے. اب فرائض کی ادائیگی، اب تندرستی میں وضو کرنا آسان ہے یا بیماری میں وضو کرنا آسان ہے، کیا خیال ہے؟ تو فرائض کی ادائیگی میں صبر مزید بڑھ جاتا ہے کہ نہیں؟ مزید بڑھ جاتا ہے. اس لیے مومن جو ہے صبر کرنا وہ خوب جان لیتا ہے کہ رب نے مجھے تکلیف دی ہے تاکہ میرے صبر کو آزمائے، میں کتنی بڑے صبر کرنے والا ہوں یا نہیں ہوں. اور سب سے زیادہ اور بڑے صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے بعد میں ان کے بعد جو صحابہ ہیں، پھر الامثل فالامثل جو ان کے بعد میں آنے والے ہیں، جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. آخر میں اس آیت کریمہ میں سے بات ختم کر جس کے درس میں آغاز کیا ہے 10 نمبر پہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھے گی، یعنی سب نے مر جانا ہے. ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، شر سے بھی خیر سے بھی فتنہ ہے، آزمائش ہے. وإلینا ترجعون، اور تمہاری واپسی ہماری طرف ہے. سورۃ الانبیاء کی آیت ہے. اور اس آیت کریمہ ذرا تھوڑا سا اگر غور فکر کرتے ہیں کتنی خوبصورت معنی واللہ موجود ہے. نمبر ایک کہ سب نے مر جانا ہے، تندرست مر جائے گا، بیمار مر جائے گا، چھوٹا ہے بڑا ہے، مرد ہے عورت ہے، حاکم محکوم، طاقتور کمزور، امیر ہے فقیر ہے غنی ہے، کوئی بچے گا؟ كل نفس ذائقة الموت. لیکن دو مرنے والے برابر نہیں ہیں, اور رب نے دونوں کو آزمایا ہے. فنبلوکم بالشر والخیر فتنہ, جو زندہ تھے زندگی میں, جو بھی مرے ہیں زندگی میں, ان کو ہم نے آزمائے دونوں چیزوں سے, خیر سے بھی آزمائے, شر سے بھی آزمایا ہے. شر کس سے جب آزمایا تو ان کا کیا طرز عمل تھا, خیر سے آزمایا تو کیا طرز عمل تھا. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, واپسی ہماری طرف ہے, کہاں جاؤ گے؟ پیدا ہم نے کیا ہے, تندرستی تمہیں ہم نے دی ہے, رزق تمہیں ہم نے دیا ہے, بیماری تمہیں ہم نے دی ہے, علاج صحیح طریقہ ہم نے دکھایا ہے, موت بھی ہم نے دی ہے, حساب بھی ہم نے لینا ہے. تو انسان تو کہاں جائے گا, تو کہاں جائیں گے ہم؟ مجھے ذرا بتائیں کہاں جائیں گے ہم؟ اگر ہم ہمارے ایمان میں کمزوری ہے, اور تندرستی اور بیماری کی حالت میں ہم اپنے رب کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی کر دیتے ہیں, واللہ ہم کہیں کے نہیں ہیں. انسانیت ہمارے کس کام کی جب اس انسانیت میں ایمان کی روشنی نہ ہو, ایمان کا نور نہ ہو, کیا کریں گے ہم؟ اگر ہمیں توحید کو نہیں جانا ہے اس زندگی میں, تو کیا خیر ہماری زندگی میں ہے؟ اگر اتباع سنت کو ہم نے نہیں پہچانا ہے, ابھی تک داڑیاں سفید ہو گئی ہیں, آدھے قبر تک جا پہنچے ہیں, تو کب ہم سمجھیں گے؟ اگر منہج السلف کو, صحابہ و سلف منہج کو نہیں سمجھا ہے, راہ راست پر, سات مستقیم پر اگر ابھی تک ہم نہیں ہیں, یا ہمیں خبر ہی نہیں سات مستقیم ہوتے کیا ہے, تو ہم کب جانیں گے؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں, کیا موت کا پتہ ہے کب آتی ہے؟ ہمارے پاس کوئی گارنٹی, کوئی ضمانت رب کی طرف سے تمہیں 10 سال 20 سال اور تمہیں مہلت ملے گی, یا 50 سال اور تم زندہ رہو گے؟ کس کے پاس یہ گارنٹی ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت, یہ حقیقت ہے. یہ سانسیں ہماری اندر تو ضرور ہیں لیکن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں, دل ہمارے سے دھڑکتا تو ضرور ہے لیکن ہماری مرضی سے نہیں دھڑکتا ہے. یہ اس رب کریم کی مرضی ہے, جب چاہے اس روح کو نکال دے, اور جو ہی روح نکلتی ہماری حیثیت کیا باقی رہتی ہے؟ ہم میں کسی جمادات کو فرق باقی رہ جاتا ہے, پتھر ہو میں کیا فرق رہتا ہے باقی؟ مجھے بتائیں. دیکھیں نام سب سے پہلے لوگ چھین لیتے ہیں, ٹائٹل, یہ نام, یہ اقتدار, یہ سب ختم ہو جائے گا. کہتے ہیں فلان کی لاش پڑی ہے, کہتے ہیں کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں, فلان جناب ہیں, یا فلان وزیر, یا فلان مشیر ہیں, کوئی کہتا ہے, کہتے ہیں لاش پڑی ہے فلان کی. یار سبحان, یہ ہماری زندگی ہے, ہم سے ہمارا نام و لقب فوراً ہماری سانسوں کے ساتھ نکل جاتے ہیں, ہم سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا. کیا باقی رہتا ہے؟ یہ ایمان, یہ عمل باقی رہتا ہے. اور ایمان و عمل میں ہم کہاں ہیں؟ اگر ہمارا ایمان اور عمل کمزور ہے, رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, واپسی ہماری طرف ہے, کیا کہیں گے ہم؟ جبکہ ہمیں یقین ہے ہمیں رب کا حساب دینا ہے, کیا کہیں گے ہم؟ مجھے بتائیں کیا منہ لے کے جائیں گے رب کے سامنے, جس دن سب ساری کائنات کھڑی ہوگی, سب کے سامنے حساب ہوگا, ہم کیا کہیں گے؟ اس وقت کون ہوگا بچانے والا؟ اگر ایمان و عمل صالح کی اساس نہیں ہے تو سفارشی بھی سفارش نہیں کر سکیں گے. کافر کی کیا سفارش ہے؟ اگر نعوذ باللہ کفر لے کے جاتے ہیں رب کے سامنے تو کیا باقی رہتا ہے؟ جسے میں نے عرض کیا جادوگر, کیونکہ بیمار تو بیچارہ بیمار ہی ہوتا ہے نا, وہ شفا چاہتا ہے کہیں سے اس کو مل جائے, لیکن مومن شفا, فرق یہ ہر بیمار میں اور مومن میں, مومن چاہتے شفا کا صحیح طریقہ ہو. ایک بھائی کہہ رہے تھے کہیں سے اس کی جو بہن جو ہے اس کو کوئی جن کا آسیب ہو گیا تھا, کافی پریشان تھا, ٹیلی فون پہ بات بھی ہوئی, پرانی بات ہے کچھ سال پہلے, کافی پریشان تھے. تو کیا کرنا ہے؟ میں کہ رقیہ شرعیہ ہے, ہمارے پاس تو قرآن اور سنت کے سوا کچھ نہیں ہے, پڑھے رقیہ شرعیہ. تو انہیں پڑھا کہ طبیعت بگڑ گئی ہے اور کچھ ظاہر ہوا ہے, یعنی ایسی چیخنے کی آوازیں, اس طریقے سے پریشان. الغرض تو ہوا یہ کہ طبیعت مزید بگڑ گئی اور اس کی بہن کی وفات ہو گئی. تو کسی نے کہا آپ تو کہتے ہو قرآن میں شفا ہے, رقے میں شفا ہے, قرآن پڑھے اس کو مار دی بیچاری کو, سبحان اللہ. تو مجھے کہا کہ اس طریقے سے میں کہ دیکھو یار, مرنا تو سب نے ہے نا, کل نفس ذائقۃ الموت, اور رب آزماتے ہیں شر سے اور خیر سے بھی. وَإِلَيْنَا ترجعون, واپس رب کی طرف ہے. کتنی اچھی بات ہے. جب وفات ہوئی قرآن کی تلاوت سن کر وفات ہوئی. دیکھیں یہ تھوڑا اعزاز تھوڑا شرف ہے یہ کہ مرنا تو سب نے ہے. کوئی گانے بجا کر گانے سن کے مرتے ہیں, کوئی رب کی کلام سن کے مرتے ہیں, دونوں برابر ہیں کیا؟ سبحان اللہ. غلط طریقہ نہیں اپنایا. دیکھیں دنیا سے چل بسے لیکن جادوگر کے پاس نہیں, تعویذ نہیں لٹکایا. مرنا تو سب نے ہے, یہ شرف کافی ہے کہ مرتے وقت ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ, یہ بہت بڑی بات ہے, یہ کمال کی بات ہے. اور توفیق اسے ملتی ہے جسے رب نے توفیق دی ہے. یہ کوئی یہ عام بات نہیں ہے. والله کہنا آسان ہے اس وقت تندرستی کی حالت میں یہاں پر اس جگہ پہ بیٹھ, کہنا آسان ہے کہ مرتے وقت ہم کہیں لا الہ الا اللہ, لیکن توفیق رب ہی دیتا ہے اپنے پیاروں کو. رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں مرتے وقت ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو. واللہ جس کی موت کے وقت زبان پر لا الہ الا اللہ آ جانا وہ کامیاب انسان ہے, بشرطے کہ زندگی بھی اسی کے مطابق اس بندے نے بسر کی ہو. تو مر تو سب نے جانا ہے لیکن دو مرنے والے برابر نہیں ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امنا فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بیماریوں سے اور ہر شر سے دور فرمائے, محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.